السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ، اور آج کا پروگرام جن موضوعات پہ ہم بیس کر رہی ہیں اس میں کئی ڈیولپمنٹس ہیں آج کی جن کو ہم انالائز کرائیں گے، اپنے انالسٹ کے سامنے وہ موضوعات رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ نیشنل ایکشن پلان، اس کے تحت کیا پاکستان کے بندوبستی علاقوں میں بھی آپریشن ہو رہا ہے، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جن سلیپر سیلس کی بات ہوتی ہے کیا ان کو ہدف بنایا جا رہا ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اسی میں ہم جائزہ لیں گے اس ورلڈ اکنامک فورم کی اس رپورٹ کا جس میں پاکستان سیاحت کے اعتبار سے چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، کئی ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پہ اس فرنٹ کے اوپر بھی۔ ایک تو ہم سول ملٹری ریلیشن شپ کا جائزہ لیں گے، جو کنٹروورشل نیوز سٹوری شائع ہوئی ڈان اخبار کے اندر، سیرل المائرہ جنہوں نے یہ رپورٹ کی، پہلے ان پہ پابندی لگی رہی اور آج ان کا نام ACL سے خارج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ دیر پہلے، لیکن کافی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ اس کا ہوا ہے، اور جو مباحثے یا جو بحثیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کے کرنٹ افیئرس کے اوپر میڈیا چینلز کے اندر، وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے لیے اس خبر نے کئی چیزیں واضح کی ہیں۔ پولیٹیکل چیلنجز کیا ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے لیے ایسے وقت میں جب ایک طرف تو اپوزیشن کا ایک گروپ اسلام آباد کو بند کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارک سامنے آئے ہیں، جو آج شہ سرخیاں بنے، اس پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے کہ حکومت کے اوپر دباؤ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ، اس کی لنڈن کی قیادت منی لانڈرنگ کے الزامات سے خارج کر دیے گئے ہیں ان کے خلاف، اس کا امپیکٹ کیا ہے لنڈن کی لیڈرشپ کے لیے، اور کیا یہ چیز ایک بار پھر یہ جگہ پیدا کر سکتی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک باقاعدہ اور عملی کردار ادا کرے۔ پروگرام کا ہمارا آخری حصہ جو ہوگا وہ امریکی سیاست سے متعلق ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات یا جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں خواتین کے ساتھ ان کے رویے کے، وہ ایگزیجریشن ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹا اور بدنما داغ ان کے اوپر لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب دباؤ ان پہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہے، جو تنقید ہے، خاص طور پہ لیکڈ ویڈیو کے بعد، اس میں بڑی شدت آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ناصر جنجوا صاحب، ان کی جمعے کے روز انہوں نے ایک میٹنگ رپورٹرلی پریزائڈ کی ہے، جس میں خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، اس میں 20 بنیادی نکات تھے جس کے اندر خاص طور پہ وہ سلیپر سیلز، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنا مقصود ہے جو منافرت میں یا کسی طرح کی فرقہ واریت پھیلانے میں سرگرم عمل ہیں، اور پنجاب کے اندر خاص طور پہ جب ہم ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس کے جنوبی علاقوں کے اندر بہت سارے سلیپر سیلز موجود ہیں، اور ایک الزام پنجاب کی حکومت پہ یہ لگتا رہا ہے کہ وہ بہت سارے جو ایلیمنٹ ہیں، جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے میں ممانعت یا رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے۔ پنجاب کی حکومت کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کرتی ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے اعداد و شمار بھی پیش کرتی ہے جس میں کئی افراد کو مذہبی منافرت میں یا فرقہ واریت کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ یہ کچھ صورتحال ہے۔ دوسری جانب یہی وہ ملٹنسی ہے جو پاکستان کو ایک ایسے موڑ پہ لا کے کھڑی ہے جہاں پہ پاکستان دنیا کا چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا جا رہا ہے ٹورزم کے اعتبار سے، اور پاکستان کے لیے بلا شبہ یہ بڑی تھریٹننگ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں جن کا انحصار ہی اپنی ٹورزم کے اوپر ہے، اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے معیشت کے اندر۔ تسنیم نورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر انٹیریئر سیکرٹری، اور اس کے علاوہ جو نیشنل ایکشن پلان جس ٹیم نے کرافٹ کیا اس کا ایک اہم حصہ تھے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، بذات خود کیمپئر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی بھی ہے۔ عظمیٰ بخاری پاکستان مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ایکٹیو ہیں ان ایشوز پہ بات کرنے میں، وہ ہمیں جوائن کریں گی۔ تسنیم نورانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ آج بھی پروونشل کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس چیز کو اوور سی کرنے کے لیے کہ نیب پہ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر۔ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے بندوبستی علاقے، خاص طور پہ پنجاب کے علاقوں کے اندر سلیپر سیلز کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اگر نہیں لیا جا رہا تو کیا رکاوٹیں ہیں اس کی راہ میں؟
میں نے ابھی تک کوئی ایسی خبریں یا ایسی کوئی رپورٹیں جو ہے پبلک ڈومین میں تو نہیں دیکھی جس پہ کہ اس قسم کے کوئی خاص یا اضافی کوئی ایکشن یہ جا رہے ہوں، مگر یہ کہ کنٹروورسی تھی ڈان کے اخبار کے حوالے سے, تو اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے اور پنجاب جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرے. تو میں یہ امید ہوں کہ کچھ اسپیشل جو ہے پروینشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے کوئی مزید کاروائی ہو, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات کچھ قدرے بہتر ہو جاتے ہیں, دھماکے ہونے اور واقعات ہونے جب تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں, تو جو حکومتیں ہیں وہ بالکل ایک قسم کی یعنی اطمینان میں آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے حالات ٹھیک ہو گئے, اور جو چیزیں ہیں وہ نیچے ہی نیچے پنپتی رہتی ہیں. تو جب تک کہ یہ ساری جو ہے اس کی جو فلاسفی ہے اور ساری جو سلیپر سیلس کے جیسے آپ نے نام لیا ادارے جو ہیں جن میں یہ جس سے نکلے وہ ان کو ساتھ ساتھ نہ کاروائی کی جائے جب تک تو جو ہے اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے.
صحیح. عثمان بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کی سرگرم کارکن ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بات ہم کر رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز یا آپ یہ کہہ لیں عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی. نیشنل ایکشن پلان ڈیزائن کیا گیا, آپ کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے ملٹری اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کی معاونت کے ساتھ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ پنجاب کے اندر اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت کیا اقدامات کیے گئے ہیں, کتنے لوگ اس ریفرنس میں گرفتار ہوئے ہیں, اور اگر نہیں ہو پا رہے تو پہلے تو لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ شاید حکومت کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب بظاہر صورتحال بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اگر ہم ڈان کی کنٹروورسی والی خبروں کو دیکھیں, لیکن اگر ہم اس پہ اگر بات نہ بھی کریں لیکن آپ سے براہ راست پوچھنا چاہیں کہ صوبائی حکومت اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہے اور کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت, تو آپ ہمیں کیا رسپونڈ کر سکیں گے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت باقی تمام صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سب سے آگے ہے, جس میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی تشکیل سب سے پہلے جو ہے پنجاب میں ہوئی. ہم نے جو لٹریچر ہے اس کو ہم نے 981 مقدمات اس وقت درج ہو چکے ہیں پورے صوبے میں, جن میں 1191 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس جو ہے وہ اس میں 204 مقدمات ہم نے جو ہے اس پہ کیے ہیں, 367 افراد جو ہیں وہ اس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. وال چوکنگ کے اوپر جو ہے پابندی لگائی گئی ہے. پنجاب آرمز آرڈیننس جو ہے اس کو ہم نے چینج کیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن آرڈیننس جو فرقہ واریت اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے وہ کیا ہے. پروسیکیوشن میں ریفارمس کی ہیں, فرنزک ریفارمس کی ہیں ہم نے, انٹیلیجنس اور پولیس کی مشترکہ کاروائیاں جو ہیں ان کو کیا ہے, این جی اوز کی جیو ٹیگنگ کی ہے ہم نے, مدارس اور جو مساجد ہیں ان کی جیو ٹیگنگ کی ہے. پاکستان میں پنجاب سب سے پہلے نمبر پر ہے جس نے سب سے پہلے ان مدارس کی جو ہے وہ جیو ٹیگنگ مکمل کی تھی. اس کے بعد ہم نے جو جتنے ویب لنکس ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے, جو ان کو فنڈنگ ہوتی ہے ان اداروں کو, ان کے مکمل آڈٹ کا ایک پورا میکنزم ہم نے ڈیولپ کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں. تو پنجاب کا اس حوالے سے بہت سرگرم ہمیشہ سے ہے, کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے اور اس کو ہم نے, چونکہ ہماری گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, یہ پوری اس وقت کی ضرورت تھا, تو ہم نے اس کو مکمل طور پر ان لیٹر ان اسپرٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اتنا آسان کام ہو نہیں سکتا. لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت مشہور زمانہ جو جن کے اوپر بڑی بڑی فوجی حکومتیں جو ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکی تھی, جن کو جو اسحاق, جو ملک اسحاق ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک
سپاہی
ملزم تھا, اس کو اس کے ساتھیوں سمیت 11 افراد سمیت جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر میں وہ مارا گیا, اسی پنجاب کی جو پولیس ہے اور اس کے حوالے سے. تو بہت ساری اقدامات کر رہے ہیں اور بہت سارے آلریڈی اس کے اوپر پائپ لائن میں ہے. ہم نے سی ایف ٹی بھی اتھارٹی ایک,
لیکن اسی گروپ اسی کی ایک برانچ ہے لشکر جھنگوی,
اقدامات اس کے اوپر کر رہے ہیں.
جی اسی سپاہی صحابہ کی ایک برانچ خیال ہوتی ہے لشکر جھنگوی, اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ کی حکومت کی ان کو حمایت حاصل ہے. یہ ایلیگیشن ہے, آپ اس کو رسپونڈ کر سکتی ہیں. اور یہ کہ انہیں کالعدم تنظیموں کے کم از کم 550 لوگ جو ہیں وہ رورل باڈیز کے اندر الیکٹ ہو کے بیٹھے ہیں, اور اس وجہ سے بھی تھوڑی ریلیکٹنس جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ ایک الیگیشن نظر ہے, اس کو ڈائریکٹلی ریسپونڈ کیجیے گا.
جی دیکھیے, اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ پرانی جو 80s کے زمانے کی کوئی تصاویر ہیں جو ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ, جس کو بار بار پبلسائز کیا جاتا ہے. لیکن بہت ساری تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہیں, جب تک یہ لشکر جھنگوی اپنے اس موٹو کے ساتھ سامنے نہیں آیا تھا, تب تک وہ پولیٹیکل پارٹی تھے اور وہاں ان کا ایک انفلوئنس تھا سو پولیٹیکل پارٹیز کا, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا انٹریکشن اس کے ساتھ رہا. لیکن اب جو اس کے اوپر وہ بالکل سٹانس چینج ہے ہر طرح سے, اور آپ اس کے لشکر جھنگوی کے 1100 لوگ جو ہیں وہ وزارت داخلہ کی لسٹ جو ہے الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کی گئی, جو ان کے جو سرگرم لوگ تھے. پرابلم یہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ نہیں, چونکہ لشکر جھنگوی ظاہر ہے بینڈ ہے اس کے اوپر نہیں, لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں. اور 1100 نام جو وزارت داخلہ نے بھیجے تھے الیکشن کمیشن کو, اس کے اوپر بہت حد تک عمل درآمد ہوا اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن میں حصہ رکھنے سے روکا گیا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 100% ہم اس پہ عمل کر پائے, لیکن اب بھی اس کے اوپر میں جیسے کہہ رہی ہوں کہ بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ایجنڈے پہ موجود ہے اس وقت کہ نام بدل کر اگر یہ لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور سیاست میں حصہ لینا پہ آپ بین نہیں کر سکتے کسی کو, سیاست میں حصہ لینا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, لیکن اگر وہ کریمنل ہے, اگر اس کی کوئی چارج ہسٹری ہے, تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر قوانین آنے والے الیکشن میں مزید سخت کیے جا رہے ہیں, جو ہمارے رولز اور ریفارمز کمیٹیز پہ کام کر رہی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے ان کے ایجنڈے پر. اس کے ساتھ بھی ہم بہت قوانین کے ساتھ انشاءاللہ
جی. تسنیم رانی صاحب, آپ ہمیں یہ فرمائیے گا, یہ بڑا ایک مسئلہ رہا ہے, مختلف تنظیمیں بین ہوتی ہیں, وہ نئے تنظیم کے ساتھ نئے نام کے ساتھ دوبارہ فنکشنل ہو جاتی ہیں, رجسٹر ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی وہ نئے نام سے سامنے آ جاتی ہیں. کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو, مزید کیسے سکروٹنی کا جو پیمانے ہیں اس کو مزید کیسے سخت بنایا جا سکتا ہے؟ جی تسنیم رانی صاحب, تسنیم صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی تسنیم رانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی اب کہیے گا. جی آپ کی آواز پہنچ رہی, جی پہنچ رہی ہے بالکل.
اچھا تو میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کہا گیا کہ بھائی ایک کانسٹیٹیوشنل حق ہے ہر ایک کا الیکشن لڑنا, تو جو پارٹی بین ہوتی ہے اس کا اگر نمائندہ الیکشن لڑتا ہے تو وہ پھر وہ بھی غیر قانونی ہے. اس وجہ سے حق ہونا ایک جگہ پہ ہے, مگر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے کسی کی پارٹی کا قانونی ہونا وہ ایک پولیٹیکل ونگ ہے جہاں پر ہوتا ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک کلچر ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ جہاں پر یہ کاروائیاں ہوتی ہیں کہ وہاں پر وہ اس قسم کے لوگوں سے زیادہ کانفرنٹیشن نہیں لیتے.
صحیح,
اسی واسطے یہ سیکشن 4 والا شیڈیول بنایا گیا تھا کہ اس کا فیصلہ ہوم سیکٹری کے لیول پہ ہوتا تھا, اور جو بندہ سیکشن 4 میں یہ شیڈیول میں آ جائے تو اس میں پھر ہر قسم کی پابندی جو ہے وہ لگ جاتی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرانا پھر گورنمنٹ کا جو ہے وہ جو انہوں نے اعداد و شمار دیے میری بہن نے وہ تو غالباً درست ہوں گے, مگر اصل ایکشن جو نظر آتا ہے نا تب ہوتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے کراچی میں, تو کتنا شور آ رہا ہے, پتہ لگ رہا ہے کہ واقعی ایکشن ہو رہا ہے. تو اگر پنجاب میں بھی جب ایکشن ہوگا اصل میں, تو پھر پتہ لگے گا کہ بھائی اس کا اثر جو ہے وہ متاثرہ لوگ جو ہے وہ
ابھی آپ کیا ایز اینالسٹ ہمیں بتائیے گا جی, آپ فورس سے کیا کرتے ہیں, اب یہ آوازیں ہمیں پنجاب سے سننے کو مل سکتی ہیں, اسی طرح سے اس کی میڈیا کوریجز سامنے آ سکتی ہیں؟ جی جی آپ سے
جی دیکھیے بالکل, مطلب دنیا امید پہ قائم ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ دیر اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جو بھی قوتیں ہوتی ہیں کسی بھی ایک جماعت کو جو ہے اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے کسی ایک حد تک تو ان کو فائدہ ہوتا ہے, مگر آخر میں پھر وہ نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو کنٹروورسی آپ کی دور کی دیکھ لی نا کہ ایک پارٹی دوسرے کو تہمت دے رہی ہے, دوسرے کو تہمت دے رہی ہے, بیسیکلی یہ چیز ہے کہ کسی بھی اگر آپ غیر قانونی ادارے کو یا غیر قانونی بندے کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ایک حد تک اس کا بعد میں پھر وہ آپ ہی کو نقصان وہ پہنچاتا ہے. تو اس وجہ سے جو معاشرے کی بہتری کے لیے چیز ہے وہ کرنی چاہیے, اور اس کے میں سمجھتا ہوں ہمت کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ہمارے پاس.
جی کوئی اس کا متبادل نہیں. بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب, ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب بھی, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, اینکر بھی ہیں. عثمان بخاری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا اس ریفرنس میں, ایک اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو ٹورزم کے لیے چوتھا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے, یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے, ظاہر ہے کہ امپورٹنٹ پریسٹیجیس فورم ہے جس میں وہ پیسنجرز کی سیکیورٹی, ان کی سلامتی اور ٹورزم میں جو خطرات ہو سکتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مرتب کیا گیا ہے. اس پہ کتنی تشویش ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے حکومت کو اور ان حالات کے اندر, اور ایک جنرل کوشچن, اس کو بالکل اگر پولیٹکس یا پولیٹیکل فریم ورک سے ہٹا کے بھی اگر آپ دیکھیں, سو یہ جو جتنی جس نوعیت کی ملیٹنسی نظر آتی ہے اس میں مذہب کا جو لیبلنگ ہے یا اس کے اندر جو انتہا پسندی کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ایک تشخص پیدا کرتا ہے. سو یہ جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیں گے یا کر رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لوگوں کا ذاتی ایشو تو ہو سکتا ہے مذہب یا اس کی, لیکن وہ دوسروں کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہ کریں, دوسروں کے اوپر زبردستی سے اس کا اطلاق نہ کریں, ایک مذہبی آزادی کا تصور جو ہے یا احساس وہ ملک کے اندر موجود ہو.
دیکھیے پہلے تو مجھے سیریس کنسرنز ہیں اس اکنامک فورم کی اس رپورٹ کے اوپر. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس ارا سے کس ارا تک جو ہے وہ انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے. اگر آپ پاکستان کے پچھلے 3 سال کے فگرز نکال کے دیکھیے تو پاکستان میں دہشت گردی میں بہت نمایاں حد تک کمی ہوئی ہے, اور بہت ساری انڈیکیٹرز جو ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی جو فری موومنٹ کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی بہت سارے جو ہیں وہ ہماری فارنرز, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک میں فریلی موو کرتے ہیں. سو ایسی کوئی اس طرح سے سچویشن نہیں ہے کہ چوتھا بڑا ملک کہہ دیا جائے, بل ان کی رپورٹ ہے, ان کی ایک اپنی جگہ درست ہوگا. لیکن میری یہاں جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ پرٹیننٹ ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ مذہب کو جو ہے وہ یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, بہت سارے اسلامک کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں, اور بیسکلی یہ کلچر چلا بہت سارے اور دوسرے ملکوں سے ہے کہ جہاں پر مذہب جو ہے اس کو سیاست کے ساتھ انوالو کر دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں پر مذہب کو بیچ میں لا کر بہت ساری ایشوز کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ بات درست ہے, اور میں اس کے اوپر بڑی آئی ایم ٹرو ایڈوکیٹ کہ اگر جب تک آپ سیاست اور مذہب کو علیحدہ علیحدہ نہیں کریں گے تب تک مسائل درست نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو انتہا پسندی کی خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی مطلب سوئچ نہیں ہے جس کو آن آف کیا جا سکے.
بالکل
یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ جہاں سے ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں سے کنٹرول کیا جائے.
آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے,
ان کے سلیبس کی بات کی, ان کی میں فنڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے وہاں پر جو لوگ تربیت دے رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں, اساتذہ کون ہے, اسٹوڈنٹس کہاں سے آتے ہیں, ان تمام چیزوں کو جیو ٹیکنگ جو میں نے جس کی بات کی تھی اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے جو آج سے پہلے نہیں کیا گیا ہے کبھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان چیزوں کو ہم کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے, اور اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے باہر کے ممالک جو ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے اندر شرارت بھی ہوتی ہے, وہاں سے لوگ پلانٹ بھی ہوتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر ڈسٹربنس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک ایسے جغرافک اس میں ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ نے جو بات کی نا
کہ پاکستان کو بہت کریٹیکل اس وقت سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے,
جیسے آپ نے مینشن کیا ہے نیشنل الیکشن پلان کی خوبی جو سب سے زیادہ رپورٹ ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ عسکریت پسندوں یا دہشت گردوں سے نمٹنے کی بات ہے بلکہ اس سوچ سے بھی نمٹنے کی بات ہے جو اس کو پروان چڑھاتی ہے. اور سوچ سے نمٹنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ سلیبس ہے, وہ نصاب ہے. بہت زیادہ کوشچن مارکس آتے ہیں کئی حوالوں سے لیکن کوئی عملی تبدیلی اس ریفرنس میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ کم از کم جو آئندہ نسلیں ہیں ان کو فرقہ واریت سے اور اس طرح کی تفاوت سے اور باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا جا سکے. تو اس عنصر میں کیوں
آپ درست کہہ رہے ہیں, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یقیناً معجزات میرکلز نہیں ہوتے, لیکن ہم نے اس کی طرف سٹیپس لے لیے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اب جو مانیٹر ہوتا ہے خطبہ کیا دیا جا رہا ہے مساجد کے اندر سے, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آڈٹ ہوگا, ہر ایک جس کو بھی باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اس کا آڈٹ ہوگا, जो यहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं उनके ऑडिट्स हो रहे हैं, हम तलबा का पूरा रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम उनके निसाब को मॉनिटर कर रहे हैं, जो लाउड स्पीकर है उसके ऊपर हमने एक्ट बनाया है पूरा, लाउड स्पीकर से नफरत अंगेज जो है वो बात नहीं होगी, लिटरेचर बहुत सारा हमने कब्जे में लिया है जिसके ऊपर जो है लिटरेचर को बहुत सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है, जिसमें एक दूसरे फिरके को और एक दूसरे को काफिर और गैर मुस्लिम और वो करार दिया जाता है। तो मिरेकल्स नहीं हो रहे हैं मैं ये नहीं कह रही, लेकिन हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी बहुत मेहनत की और बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बहुत सालों का एक मुसीबत है, ये मॉन्स्टर है बहुत बड़ा जिसको बोतल में बंद करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि राइट स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन वी हैव टेकन दैट, और बहुत जल्द जो है इसके रिजल्ट्स हमें मिलने शुरू भी हो गए हैं और आने वाले दिनों में भी
जी ग्रेट है। उसमें हमारे साथ रहेगा जी, उसमें हमारे साथ रहेगा। चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कर्नल मोहम्मद अली एहसान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, PhD हैं सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत लिखते हैं और बाकी भी मुल्क के अंदर जो हमारे जियो पोलिटिकल हालात हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं एक ब्रेक के बाद।
आवाज़ दोस्त के नामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस PO बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
प्रोग्राम जहाँरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ गुलरुख, और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करते आ रहे हैं, आज बहुत सारे मौजूद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल एक्शन प्लान और ख़ास तौर पे जो बंदोबस्ती इलाके हैं या पंजाब के वो इलाके जहाँ पे ये कहा जाता है कि स्लीपर सेल्स मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर हमने तफसील से बात की है। हमारे साथ मौजूद थे तस्नीम नूरानी साहब और उसके अलावा भी मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमाएँ, मोहम्मद अली एहसान ने हमें ज्वाइन किया है और फवाद चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी है। और प्रोग्राम का जो हमारा ये सेगमेंट है ये भी पिछली चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने बात की अगर मिलिटेंसी की बात हो तो उसको सिविल लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप और सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी इवन सिविलियन लेड जो फोर्सेज हैं, पुलिस है, इन तमाम इदारों ने कंट्रोल करना होता है। अभी ये ख़ास तौर पे पिछला एक हफ़्ता अगर हम पाकिस्तान के अखबारात पे नज़र डालें तो हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स नज़र आते हैं, स्पेशली डॉन स्टोरी की उस मुतनाज़ ख़बर के बाद, जिसमें अब ग्रेजुअली कुछ क्लैरिटी हो रही है। आज आर्मी ऑफिस से भी एक बयान इसमें जारी किया गया है और पाकिस्तान की वजारत दाखिला, उन्होंने भी जो ECL में नाम डाला था सिरल मायदे का जिन्होंने ये स्टोरी रिपोर्ट की, उनका नाम उसमें से खारिज किया गया है। बज़ाहिर लगता ये है कि जो इंक्वायरी करना चाही गई थी वो किसी न किसी सतह पर पहुँच चुकी है, वो किस करवट बैठेगी ये बाद में इसका अंदाज़ा होगा। साथ साथ हम जानेंगे इसी सेगमेंट में जो पोलिटिकल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पर कल जो चीफ जस्टिस साहब के बयान थे, रिमार्क्स थे जो आज शह सुर्खियाँ बने अखबार के अंदर, उसके कुछ पोर्शनस को आज उन्होंने तरदीद भी किया कि ये मीडिया ने उनको सही तौर पे कोट नहीं किया है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक्विटल उसकी लीडरशिप की मनी लॉन्ड्रिंग केस से इस पे भी बात होगी। हमारे साथ हैं मोहम्मद अली एहसान साहब, उस्मा बुखारी साहबा। मोहम्मद अली साहब, आप हमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में बताइएगा, बात अगर मिलिटेंसी को डील करने की हो यहाँ पर हमें दोनों फरीक कितने एक दूसरे के करीब या एक सफ़े पर नज़र आते हैं, और इस मुतनाज़ ख़बर के बाद स्पेशली जब मिलिटेंसी को डील करने का इशू हो तो कई एक शक व शुबात और सवालात ने जन्म लिया है, इवन इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये बातें आई हैं, आप कैसे इसको एनालाइज़ करेंगे और अब क्या ये ऊंट कहना चाहिए या ये क्या ये जो कज़िया है वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है?
नेशनल एक्शन प्लान की सबसे अच्छी जो बात थी वो ये थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप दोनों मुत्तफिक होकर साथ एक नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव में मुत्तफिक हो गए और उसके उस पर बहुत होप आ गया नेशन में और पूरी कौम में और मुल्क में, एक अच्छी एक लहर दौड़ रही थी, होपफुलनेस बहुत थी। लेकिन जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे कि अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन में देखते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है और पुलिस का देखे ऐसी सिचुएशन बन चुकी हुई है कि बहुत क्लैरिटी नजर आ रही है इस चीज में कि जो आपका नेशनल सिक्योरिटी नैरेटिव है उसके ऊपर सिविलियन लीडरशिप जो है वो जो आर्मी लीडरशिप है इसको एक होना चाहिए वो कुछ इसको इस तरह नहीं समझ को यूँ ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं भी ऐसा है मेरे ख्याल में कि जो सिविलियन लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की फ्रॉम द डे जब से वो हुकूमत में आए हैं उनका इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने का इरादा रहा है ये बुरी बात नहीं है ऐसा इरादा होना चाहिए बिल्कुल कतई तौर पर बुरी बात नहीं है लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि जो आपके नेशनल इंटरेस्ट है और उनमें से जो और आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो कश्मीर का है इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है
कि
कश्मीर के ऊपर हमारा एक शुरू से एक स्टैंड है। अब अगर आप नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को देखें तो उन्होंने कोशिश की जब से वो आए कि वो कश्मीर के ऊपर कुछ बातचीत को ऐसा कुछ लेकर चलें कि हालात भी बेहतर हो जाए और ये मामला भी किसी तरीके से अपनी जगह पर रहे। ये मामला इसका चलते रहे और फौज के साथ उनके रिलेशनशिप भी चलते रहे लेकिन ये जब जब वानी के इंसिडेंट के बाद उसके उसकी किलिंग के बाद एकदम जो वहाँ पे इस फ्रीडम मूवमेंट को एकदम एक तकवीयत मिली तो उसके बाद मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई नवाज शरीफ साहब को और उनका इवन जनरल असेंबली में जाके एड्रेस भी करना या करना दीज वर सर्टन उनके ऊपर ये चीजें ऐसी थी कि उन्हें ये करना ही था। लेकिन उसके बाद खासतौर पे आज के वक्त में सिरिल अलमेदा के आर्टिकल के बाद और जो सिचुएशन बनी हुई है आई थिंक उसके अंदर ये चीज बड़ी क्लियर होकर सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस चीज को सामने लेके आना चाह रही है कि शायद पाकिस्तानी फौज जो है वो जो मिलिटेंट्स हैं जो बैन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अगेंस्ट इट इज एक्टिंग एज अ रोड ब्लॉक और एन ऑब्स्टिकल। ये चीज एक अच्छी चीज नहीं है जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उठाए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक ऐसे हेडल के अंदर जिसके अंदर पूर मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप बैठी हुई हो उसमें से बाहर चली जाए तो ये एक बहुत गलत बात है और मेरे ख्याल में इस हद तक चले जाना टू एक्सप्लॉयट के अगेंस्ट योर ओन मिलिट्री विच इज अ टेक्निकल टूल आपके अपने आपका अपना इदारा है आई थिंक मामला बहुत सेंसिटिव है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है आज के वक्त में जैसे आपने कहा कि जस्टिस साहब की स्टेटमेंट और आगे खतियत को इमरान खान साहब का एक प्रोटेस्ट का जो वो इस्लामाबाद में सारी चीजें पुटिंग देम टुगेदर पाकिस्तान में कुछ हालात कुछ अच्छी तरफ जाते हुए नजर आए।
जी हमारे साथ रहिएगा उज़्मा बुखारी साहब से उनका रिएक्शन लेते हैं एनालिसिस भी लेते हैं। उज़्मा साहब एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप आपको लगता है कि जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई अगर गलत फहमी थी तो पहले पहले इस पे आइएगा फिर मैं वन ऑन वन आपके पास आता हूँ जो चैलेंजेस हैं।
देखिए अजय साहब मुझे बड़ी मतलब हैरत है और अभी जो कर्नल साहब गुफ्तगु फरमा रहे थे वो मतलब मुझे नहीं समझ में आया एक तो मुझे बहुत क्लियर नहीं सुन सकी लेकिन ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने सारा फैसला सुना दिया है कि ये सारा सिविल गवर्नमेंट कर रही है अपनी फौज के खिलाफ। ये आपको मालूम है कि जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं पहले दिनों से ही वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज और वो एक पेज पे नहीं है और हजार हाथ दफा इन बातों को निगेट भी किया गया और हमेशा देखा गया कि आइडियल रिलेशनशिप के साथ इस दफा जो है वो दोनों सिविल और मिलिट्री जो हमारी लीडरशिप है वो बिल्कुल हर चीज में ऑन बोर्ड हुए वो फॉरेन पॉलिसी क्या होगी वो हमारा नेशनल एक्शन प्लान जो है वॉर ऑन टेरर जो है लेकिन ये बहुत सारे लोगों को कुछ शौक रहा बहुत लोगों का ये इंटरेस्ट था कि किसी न तरह ये साबित हो जाए और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो वो अनफॉर्चुनेटली कोशिशों के बावजूद नहीं हो सकी। और अब भी मैं ये बड़ी कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि ना हुकूमत का कोई इंटरेस्ट है और बल्कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत को आप फौज को हुकूमत से अलहदा कैसे कर सकते हैं
और उसमें मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए आपकी बात को सेकंड करते हुए
बात आएगी तो वो गवर्नमेंट पे आने वाली बात है जिसके ऊपर मतलब कभी भी कोई गवर्नमेंट जो है वो ये इस तरह की चीज ना अफोर्ड करती है और हमारा बिल्कुल कतई तौर पर इसीलिए हमने इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया की जो स्टोरी आई है इसके ऊपर खुद जो है वो राइटर लिख रहे हैं की मैंने जहाँ भी पूछा मुझे तरदीद मिली लेकिन उसके बावजूद उनका स्टोरी को इस तरह से छाप देना तो इसके ऊपर इंक्वायरी जरूरी थी और इंक्वायरी हम कर रहे हैं इसके ऊपर जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है उस
میں آپ کی بات کو تھوڑا سا جو آپ نے پچھلی بات کی اس کو سیکنڈ کرنا چاہوں گا. کرنل صاحب بات یہ ہے جیسے عظمہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگر حکومت ہے اور فوج اس کا ایک کمپوننٹ ہے, میجر کمپوننٹ ہے, اور سم ٹائمز جب آپ ڈیسیژن لینے کی بات کر رہے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی رائے لے رہے ہوں, سو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ رائے مختلف ہو, آپ ایک پیج پہ نہ ہوں, لیکن اس کو کوئی اختلافی نوٹ کے ساتھ تو نہیں رپورٹ کیا جا سکتا یا اس کو اختلافی نوٹ کے طور پہ تو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟
جی اب آپ عظمیٰ صاحبہ بھی جو کہہ رہی ہیں اور جو آپ بھی کہہ رہے ہیں بالکل آئیڈیلسٹکلی بالکل صحیح بات ہے کہ فوج کو اور حکومت کو, فوج ایک ادارہ ہے حکومت کا اور اس کو اپنے ایمبٹس میں آربٹس کے اندر رہ کے اس کو اپنا کام کر رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بات صرف اس وقت یہ ہے کہ ٹائمنگز کو آپ دیکھیں, جو وقت ہے وہ وقت کیا تھا, بڑا کریٹیکل ٹائم آپ کو پتا ہے کیا ہے کہ جس میں سرجیکل اسٹرائکس کی بات ہوئی, بڑی ایسی بات ہوئی جس میں کہ دنیا میں ہمارا نام بدنام کیا جا رہا, پھر وہ پروپیگنڈا ایک خاص طور پہ ایک نیریٹو ایسا دیا جا رہا تھا جس میں کہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا اپنے آپ.
جی جی
اس سٹیج کے اندر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. دیکھیں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں جنرل میکریسٹل,
میں ایگزیکٹلی یہ ریفرنس تھا میرے ذہن میں,
بات ہے جب ان کو بلا کے رولنگ سٹون میگزین کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اسی قسم کا تھا کہ ایک کچھ ایسا, وہ بہت اچھے ایک جنرل تھے, انہوں نے عراق میں بہت اچھی سروس کی تھی اور بہت ایک زبردست یو ایس کے جنرل تھے, لیکن ان سے چیز آپ نہیں کہ انہوں نے جو بائیڈن کے خلاف کوئی بات ان کے ایڈ میں انہوں نے ایسی کی تھی, تو ان کو بلایا گیا, ایک مسئلے کا حل کیا گیا. میں عظمیٰ صاحبہ سے بھی کہنا چاہوں گا اور آپ سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ضرور, میں اس چیز کو نہیں کہنا چاہ رہا بینگ اے ریٹائرڈ ملٹری آفیسر اور آرمی سے ہونے کے واسطے سے بھی میں یہ امپریشن نہیں دینا چاہ رہا کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فورس ٹھیک ہے یا سول حکومت ٹھیک ہے. میں تو ایک یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا ہے جس کا کہ اوپر سے نیشنلی ایک کنسرن ہے, وی شوڈ بی ٹوگیدر ایز سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, اپنے ہماری نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر ہمیں ایک ہونا چاہیے.
ایگزیکٹلی, اور میرا ذاتی طور پہ اس میں رائے یہ ہے کہ بالکل اختلاف کے باوجود جب پالیسی بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر اگر دونوں پارٹیوں کا نقطہ نظر مختلف ہو, لیکن میٹنگ کے بعد وہ یقیناً کسی ایک نقطے پہ ہوں گے. یہ آپ آرمی کے جو کور کمانڈرز کا اجلاس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی لے دے ہوتی ہے, بڑے کھل کے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے کافی کنٹرڈکٹنگ ہو سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں. سو وہ جو اس کے درمیان کی چیزیں ہیں, وہ رپورٹ ہونا کس حد تک ایتھیکل ہے یا نہیں, یہ سوال تو شاید ہم سے متعلق ہے, میڈیا سے متعلق ہے, وہاں پہ بھی بحث ہونی چاہیے. میں عظمیٰ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا. پی ایم ایل این گورنمنٹ کیا چیلنجز ہیں اگر آپ عمران خان کے جو پلانڈ ان کا سیجر ہے, اسلام آباد کو بند کرنے کا ارادہ ہے, اور کل خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس آج اخبارات میں شہ سرخیاں ہیں, لیڈ یا سپر لیڈ تقریباً تمام چینلز نے ان کو لیا ہے, ان ریمارکس کے پس منظر میں بتائیے کس نوعیت کے دباؤ ہیں آپ کی حکومت کے؟
دیکھیے سر, پہلے تو گزارش یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی پاکستان کے اندر, میں خاص طور پہ بات کروں تو پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیشہ چونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے اور وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو آزادی ہوتی ہے وہ جو مرضی کہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ اپوزیشن ہو, اور اگر آپ نے اس کا جو ہے وہ دوسرا اگر سائڈ دیکھی جیسے جو پاکستان نے زیادہ رول کیا, جو ملٹری رول رہا ہمیشہ, اس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی بات پہلے کر لیتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ان کی اپنی آج جو ان کی وضاحت ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر بہت بات کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو ضرور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر تجزیے بھی کیے اور وہ ایک چیز بھی نکال لی, اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو ہماری ہائر جوڈیشری کا, اس کے اوپر بڑا کلیئرلی ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہ دے سکتے ہیں, نہ ان کو الاؤ کیا جاتا ہے اور نہ وہ دیتے ہیں, لیکن جرنل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ مطلب کسی بھی ایک بات کے اوپر گورنمنٹ کو اگر تصحیح کی جو ہے وہ بات کی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. یہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے تو جی وہ تو ان کا تو پتہ نہیں اپنا ایجنڈا ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے اور مودی صاحب کے ایجنڈے میں فرق کیا ہے. یعنی مودی کہتا ہے ہم اسلام آباد کو تباہ کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے, بات تو ایک ہی ہے, اور مطلب وہ کس طرح بند کریں گے, وہ کس کے زور پہ بند کریں گے, یہ باتیں ابھی سامنے آنی ضروری ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے, ہم نے ان کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم جا کے دیا ہے ان کے جلسوں کے لیے, ہم ان کو سیکورٹی بھی دیتے ہیں, اربوں روپیہ بھی لگاتے ہیں اور وہاں سے ہمیں گاڑیاں بھی ملتی ہیں اور اوئے توئے کی سیاست بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے.
تو ہم تو صبر اور اس کا مظاہرہ پھر سے کریں گے جو ہم نے پہلے بھی کیا ہے, 26 دن تو پہلے بھی بیٹھے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے اندر یہ آلریڈی کیس پینڈنگ ہے, الیکشن کمیشن کے اندر پیناما پیپرز کا ایشو جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کا اس طرح سامنے آنا یقیناً اداروں کو ملائم کرنے کی کوشش ہے, ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ دو ورنہ میں یہ کر دوں گا, تو یہ بہت غلط سیاست ہے, یہ نہیں ہو سکتا, جس کو نہیں پروان چڑھایا جا سکتا. اور ابھی سپریم کورٹ نے 20 تاریخ کی ڈیٹ رکھی ہے اور وہ اوپن کورٹ جو ہے وہ ریفرنس لے رہے ہیں اس کو, یہ اوپن کورٹ میں یہ ساری پروسیڈنگ ہوگی. یعنی اس کا انتظار کیے بغیر, اور میں آپ کو بالکل ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں, اس پیناما پیپر سے جب یہ ایشو آیا تھا دوسرے ہی دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم رائے بند کی طرف مارچ کریں گے. تو ان کا تو شروع سے پروگرام اور پلان یہی ہے کہ ان کو کبھی وہ سول نافرمانی کی بات کرتے رہے, کبھی انہوں نے کہا پاکستان کو ہم وہ بند کر دیں گے, ہم جو ہے وہ پورا پاکستان انہوں نے اس وقت بھی بند کرنا تھا. تو
لیکن ایک سوال جو ہے وہ
ان کو یہ کرنا ہے, لیکن ہمارا کام جو ہے وہ صبر تحمل کے ساتھ اپنا وہ ایجنڈا پورا کرنا ہے جس کے اوپر ہم نے ووٹ کیا ہے. ہمیں لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے, ہم نے اکانومی کو آن ٹریک لے کے آنا ہے.
لیکن یہاں پہ چونکہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے, تو میں سوال جو وہ اپنا جس پہ اپنا وہ مقدمہ بلڈ کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا. آپ اپنا ایجنڈا ضرور مکمل کریں, آپ ملک کو ترقی کی طرف ضرور لے جائیں, لیکن یہ کوئی چیز بھی آپ کو اس سے مبرہ نہیں کر دیتی ہے کہ اگر آپ کی حکومت کے اوپر یا پرائم منسٹر کے اوپر الزام ہیں, منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں یا پیسہ غیر قانونی طور پہ بنانے کے الزامات ہیں, تو یہ انہیں اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ نہیں کرتے ہیں. بھلے وہ پاکستان کی تاریخ کے بہترین وزیر اعظم کیوں نہ ہو جائیں اور پاکستان کے 100% ووٹ کیوں نہ لے جائیں, پھر بھی کسی نہ کسی فورم پہ ان کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوتا ہے. سو کیا وجہ ہے کہ نہ تو آپ کا اتفاق ہو سکا, جو آپ ٹرمز اینڈ ریفرنسز تیار کر رہے تھے اس کے اوپر اتفاق نہ ہو سکا, نہ اپنے طور پہ کوئی آپ نے کمیشن بنایا کہ یہ انویسٹیگیٹ کر لے پرائم منسٹر اور ان کے بچوں کو. یہاں پہ بھی تو لگتا ہے نا کہ آپ کی پارٹی یا آپ کی قیادت تھوڑا کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑی ہے.
نہیں ایسے نہیں ہے سر, پہلے تو تھوڑا سا تصحیح فرما لیجیے کہ وزیر اعظم کی ذات پر کوئی الزام نہیں ہے. جو پیناما پیپرز کے اندر جن کمپنیز کی بات آئی ان میں ان کی فیملی کی بات ہے, اور یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. وزیر اعظم صاحب جب ایشو آیا تھا ہم نے بغیر کسی کو جو ہے وہ کسی احتجاج یا وہ کرنے سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا کہ آپ ایک کمیشن ترتیب دے دیجیے جو اس کی تحقیقات کر لیں. اپوزیشن آخری دن تک کنفیوز رہی, کبھی انہوں نے کہا ہمیں فرنسک ایڈٹ چاہیے, کبھی انہوں نے کہا نہیں ایف آئی اے کر لے, پھر انہوں نے کہا نہیں شعیب صدر صاحب جو ہیں وہ اس کا کمیشن بنا دیں. اور یہ ایسے پیپر پراما پیپر کھیلتے رہے. سی او آر کے اوپر جو آپ نے کہا ہم نے کمیشن بنانے کی کوشش اس لیے نہیں کی, بیکاز اگر ہم کمیشن بنا کے کوئی بات کریں گے تو انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھیں جی یہ ایم ایف آئی ڈی ہے اور انہوں نے خود کلین چٹ لینے کی کوشش کی. ہم نے ٹی او آر کے اوپر دیکھی, بڑی کامن سینس کی بات ہے صاحب کہ کیا گورنمنٹ کے مفاد میں ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ لنگر آن کرے. ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کسی اپروپریٹ فورم کے سامنے ہم لے جائیں اور وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن یہ اس معاملے کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے, جو میری گزارش ہے بار بار میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اس ایشو کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, بیکاز 2018 کے الیکشن شاید ان کو اس ایشو کے اوپر لڑنا ہے اور کچھ کہنے کو نہیں ہے ان کے پاس.
جہاں تک
ہم ہر ایک فورم پہ جانے کے لیے تیار ہیں. اب سپریم کورٹ نے اس لیٹر کے جو کمیشن کا ہے اس کے جواب میں لکھا کہ انکوائری ایکٹ 1956 کا جو پاکستان کا وہ بہت پرانا ہے, اس میں اس قسم کی کرمنل ایکٹ جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے, اس پہ لا میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر معاف کیجیے گا ایک لا پیش کر دیا ہے, اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ میں ایک لا لے آئی ہے. تو اس کا علاج حل ایسے نکلنا ہے, سڑکوں پہ نہیں نکلنا. عمران خان صاحب نے 26 دن سڑکوں پہ دھرنے دے کے دیکھ لیے تھے, الٹیمیٹلی کمیشن نے ہی اس کا فیصلہ کیا اور اب آلریڈی الیکشن کمیشن کے اندر بھی پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے باوجود اسلام آباد کو بند کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ نیت میں خرابی ہے اور کچھ نہیں.
جی ہمارے ساتھ ٹھیک ہے کرنل صاحب, کوئی کرنل سے اگر یہ پالیٹکس ہے آپ کا میں تجزیہ لینا چاہوں گا پولیٹیکل. جی جی
میں بس کوئی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اکیڈیمیا لے لیں, آپ سول سوسائٹی لے لیں, آپ مڈل کلاس کو لے لیں پاکستان کی, آئی تھنک عثمان صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اتنا اپیلنگ نہیں ہے. عمران خان صاحب کی بات میں بہت اپیل ہے, وہ غلط بات نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں, وہ میتھڈ جو استعمال کر رہے ہیں ان پہ کچھ بات کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ان کی جو وہ بات کرتے ہیں اس بات میں بہت سچائی نظر آتی ہے, اور بے شک وہ ووٹ بینک اور جو لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو وہ کچھ ڈفرینٹ لوگ ہیں, اور جو مڈل کلاس اکیڈیمیا اور سول سوسائٹی کی میں بات کروں وہ کچھ ڈفرینٹ لوگ ہیں.
इमरान खान साहब की बात में काफी सच्चाई है और काफी लोगों को वो बात समझ आती है. नवाज शरीफ साहब और इनकी गवर्नमेंट इज ओनली ट्राई टू गेन टाइम, उन्होंने टाइम लेने की कोशिश की और ये बहुत से लोगों को इस चीज का पता है.
ठीक, और उसमें काफी कामयाब हुए. अब आपको इजाजत देने से पहले, आप कराची में मौजूद हैं तो हमें ये बताइएगा जी, जो कल डेवलपमेंट लंदन में हुई वो कराची की पॉलिटिक्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, जिसमें लंदन में MQM लंदन की लीडरशिप को मनी लॉन्ड्रिंग से के जो चार्जेस थे उसको ड्रॉप किया गया. इस पर तो बड़ा मुकदमा पाकिस्तान ने उसका एक फरीक की हैसियत से बिल्ड किया हुआ था, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उस पर मायूसी का भी इजहार किया है, तो ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है और क्या इस बात के इम्कान हो रही हैं कि अल्ताफ हुसैन लेड पार्टी जो है वो दोबारा कराची के अंदर फाल हो सके, रियासत उसके लिए कुछ स्पेस पैदा कर सके? जी कर्नल साहब.
जी जी मुझे सॉरी सवाल आपने किशोर से सवाल किया, पर मुझे जो समझ आई कि आपने अल्ताफ हुसैन के सवाल किया है कि वहाँ पे जो डिसीजन हुआ है उसका रिलेटेड कराची में क्या इम्पैक्ट हो सकता है.
सही.
कराची में देखिए, अभी जो करंट चीज है जो ज्यादा लोगों को जिस चीज का कंसर्न है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग फारूक सत्तार साहब रिलेटेड पार्टी को लेकर चल रहे हैं और पाक सरजमीन पार्टी जो है, ये दोनों का आखिर में क्या सिलसिला होने जा रहा है, दैट्स अ कंसर्न. बट यस, इसका इम्पैक्ट जरूर है, जो उनके हक में डिसीजन जाना जो है उसका इम्पैक्ट ऑन द हार्ड कोर अल्ताफ लॉयलिस्ट इन कराची MQM के, और MQM की जो वो वाली हार्ड कोर फॉलोइंग जिसकी हम बात नहीं करना चाहते हैं आजकल, उन पे इसका बहुत इफेक्ट है. और आइंदा दिनों में ये कैसे आगे
रिफ्लेक्ट होगा ये हमें बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला. कर्नल एहसान साहब सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर PhD आप कर रही हैं, गालबन मुकम्मल कर चुके हैं और कॉलमिस्ट एनालिस्ट हैं, आपका बेहद शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया. उसमें साहब आपसे इजाज़त लेने से पहले, आप एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से इस डेवलपमेंट को एनालाइज़ कीजिएगा. एक बड़ी रियलिटी है MQM लेड, अल्ताफ हुसैन लेड MQM. सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे उनमें से एक बहुत बड़ा चार्जेस उनके ऊपर ये मनी लॉन्ड्रिंग के थे, जब ये ड्रॉप किए गए हैं सो ये कुछ स्पेस उनके लिए पैदा कर रहे हैं पॉलिटिकली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी?
बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी भी किसी सियासी जमात और पाबंदी के हक में ना हूँ ना हो सकती हूँ, लेकिन इसमें अभी जो जिन चार्जेस के ऊपर उनको क्लीन शीट मिला है
जी जी
वो एक अपनी जगह पर है. पाकिस्तान में बेसिकली जो रिजेंटमेंट है और पाकिस्तान में जो बेसिकली एक बड़ा इशू अभी मौजूद है वो उनकी वो लैंग्वेज है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, हमारे इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान मुर्दाबाद में नारे लगाए वो पाकिस्तानी कौम के लिए अनएक्सेप्टेबल है. और इस हवाले से जो उनके चार्जेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं. और अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी, मैं अभी इसको वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन अभी मैंने जो कल उन्होंने तकरीर फरमाई है उसमें कहा है कि उन्होंने एक हमसाया मुल्क का नाम लिया है कि मैं उनका वफादार हूँ और रहूंगा, आई डोंट नो ये ठीक है या नहीं. तो इस हवाले से पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले शख्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकती. फारूक सत्तार साहब जो है वो अपनी MQM के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं. अगर वो माइनस अल्ताफ हुसैन जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या बात करते हैं, अगर उनके खिलाफ उसके अलावा अगर वो MQM जो है वो आगे लेके चले तो हमें खुशी होगी.
बहुत शुक्रिया आपका उज़मा बुखारी साहब, आप पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया. कर्नल आमिर के भी हम मशहूर हैं, कर्नल अली एहसान के, और इसके अलावा तस्नीम नूरानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया. फवाद चौधरी साहब के साथ हमारा रबता ना हो सका. इस सेगमेंट में हमने बात की है जाहिद गिशकोरी साहब से भी, साफ़ी हैं, ब्लागर हैं, वाशिंगटन पोस्ट के साथ वाबस्ता हैं, और MQM के इशू पर उनसे पूछा है. उन्होंने आज इसके ऊपर एक बड़ा तफसीली राइटअप भी लिखा हुआ है डेली न्यूज़ के अंदर. सो जाहिद गिशकोरी का एनालिसिस क्या है?
असद, आपका जो आखिरी सवाल है MQM लंदन की क़यादत के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से, ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट सामने आई है. ये सिर्फ MQM लंदन या MQM पाकिस्तान तक महदूद नज़र नहीं आती, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रही है. जैसे ही ये कल फैसला आया, स्कॉटलैंड यार्ड ने क्लीन चिट दी अल्ताफ हुसैन और MQM की दूसरी जो लंदन की लीडरशिप है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, तो पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़े रिएक्शन आया है कि ये पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड यार्ड को और UK की गवर्नमेंट को بہت اہم ثبوت دیے تھے اور اس طرح کا فیصلہ پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایک کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن شپ تو ہے ہی, ساتھ ساتھ یو کے نیشنل جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اس مہینے, امید کی جا رہی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ پاکستان نے ایک لیگل ریفرنس بھی ایم کیو ایم کی جو ٹاپ لیڈرشپ لنڈن میں ہے اس کے خلاف فائل کر رکھا ہے کہ وہ لنڈن سے بیٹھ کر یہاں پاکستان میں کراچی کی سیچویشن جو ہے بالخصوص اپنا رول پلے کرتے ہیں اور صورتحال خراب کرتے ہیں, اس پر یو کے کی گورنمنٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس پر بھی پاکستان کو بڑی تشویش تھی. اور ساتھ جس طرح آپ خود مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایم کے ایم مین اسٹریم میں وہ لا سکتے ہیں الطاف حسین اس پارٹی کو, یہ دیکھیں آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا. اس وقت
جی آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا. اس سے جو ہمارا پچھلا موضوع تھا جمہوریت, اس کے لیے کیا خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی حکومت کے لیے کیا چیلنجز پیدا ہو رہی ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کل کے ریمارکس, اس کے پس منظر میں ہم نے بات کی, باقی لوگوں کو انالیسز لیا. زاہد گشکوری کیا کہتے ہیں, ذرا ان کی گفتگو سنتے ہیں.
اسد, آپ کے تیسرے سوال کے جواب میں چیف جسٹس کے ریمارکس کے حوالے سے جو آج اخبارات میں چھپا تھا کہ پاکستان میں ایک بادشاہت کی شکل میں جمہوریت موجود ہے, اس پر تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ اس کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا. اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں یہ خبریں ایگزیجریٹ کی گئی ہیں, تو اس پر کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن آپ کے اسی بیک گراؤنڈ میں میں جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کس طرح سے 30 اکتوبر کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد بند کرنے کا منصوبہ, تو یہ بہت اہم ہے. دیکھیں تحریک انصاف 3 سال سے متواتر ایک لیڈنگ اپوزیشن کے طور پر رول پلے کرتی رہی ہے. عمران خان بہت ڈیسپریٹ نظر آتے ہیں, لگتا یہی ہے کہ وہ ایک آخری اٹیمپٹ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کو اکاؤنٹبلٹی کے لیے تیار کیا جائے. اور ساتھ ساتھ وہ زہر ہے اس کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے پینامہ لیکس کی انویسٹیگیشن پہ بھی اپلائی کر رکھا ہے, یہاں ایک پیٹیشن فائل کر رکھی ہے جس کو امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹیک اپ کر لے گا. تو ایک قسم کا پریشر بھی بلڈ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ کہ اس کو وہ ٹیک اپ کرے. ساتھ ساتھ عمران خان یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے لیے تیار کریں, تو یہ ایک پریشر بنانا ہے, مومنٹم وہ بنا رہے ہیں گورنمنٹ پر. اور گورنمنٹ پر بھی ایک پریشر آلریڈی ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کرنی ہے پرائم منسٹر نواز شریف کو. ساتھ ساتھ دوسرا کشمیر کا بھی ایشو چل رہا ہے, وہ بھی ایک پریشر ہے گورنمنٹ پر آ رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جو مومنٹم بنانا چاہ رہا تھا وہ بن نہیں پا رہا, تو وہ شاید اس 30 اکتوبر کی ڈیٹ کو چینج کرے یا اس دھرنے کو یا اسلام آباد کے بند کرنے کے منصوبے کو تھوڑا آگے لے جائے.
بہت شکریہ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ تھے. اور سامعین ایک بریک ہم لیں گے, سیگمنٹ یہاں پہ ختم ہوگا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سیاست پہ گفتگو جاری رہے گی, لیکن یہ سیاست امریکہ کی سیاست ہوگی نہ کہ پاکستان کی. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, بات ہوگی امریکی سیاست کے اوپر, اور آپ کو پہلے اپنے پینلسٹ کا تعارف کرائیں اور اس کے بعد ہم اپنے ابتدائی کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ملک ندیم عابد صاحب، یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں نیو یارک کی ڈیموکریٹک پارٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ طلعت رشید صاحب جوائن کر رہے ہیں، ریپبلکن پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے ان کی، ان کے لیے سرگرم کارکن ہیں، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اور سیاست میں مختصر ابتدائیہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ہیں، ان کے اوپر تنقید بے حد بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو خواتین سے متعلق ان کی آڈیو اینڈ ویڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی، جس میں خواتین کے ساتھ سلوک کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو ان کی اپروچ ہے یا ان کے ساتھ جو تعلقات قائم کرنے کے لیے ان کا اسلٹ کرنا ہے، اس پہ خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے بھی تنقید کی، اور کل میشیل اوباما جو کہ خاتون والے ہیں، ہلری کلنٹن کی الیکشن کیمپین نیو ہیمپشر میں، وہاں پہ انہوں نے بہت ایک ایموشنل تقریر کی، اور اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ معافی مانگ چکے ہیں، اس کے باوجود کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 30 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو تو خیر 2005 کی ہے، لیکن بہت سارے ان کے اسکینڈلز جو ریپبلکن ڈیموکریٹک پارٹی جس کو سامنے لانا چاہتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانے ہیں، ان کے اتحادی اور ان کے حامی بھی یہی نقطۂ نظر رکھتے ہیں، اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ معافی بھی مانگ چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی بہت مضبوط آدمی ہوں اس ریفرنس میں، میرے اپنے اندر انسانی یا شخصی خامی ہو سکتی ہیں، لیکن میڈیا کے اوپر یہ ایشو نمبر ون ہے، کیسے یہ امپلیکیٹ کر رہا ہے الیکشنز کو۔ بہت سارے میڈیا چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریٹنگ کافی کم ہوئی ہے، لیکن تازہ ترین ایک سروے جو ہے وہ جو فاکس نیوز نے رپورٹ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 7% ہے اب بھی ہلری کلنٹن کی برتری، 7 پوائنٹس ان سے آگے ہیں۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ ہیں ملک عابد ندیم صاحب اور طلعت رشید صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ملک عابد صاحب، ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، کیا واقعتاً ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر یہ شخصی خامیاں ہیں تو یہ ان کی قومی سیاست کو کیوں کر اتنا زیادہ متاثر کر رہی ہیں، جبکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑی ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں یہ تو بل کلنٹن کے ساتھ بھی جڑی ہیں، سو یہ اس میں فرق کیا ہے؟
تھینک یو ویری مچ جی فار ہیونگ می ان یور شو، اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک، اور یہ میرا خیال ہے امریکہ کی ہسٹری کا سب سے امپورٹنٹ الیکشن بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے پرسنل کیریکٹر کی ویکنیسز کا، یہ بہت سارے لوگوں میں ویکنیسز بجا آپ نے فرمایا ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اپنا ایک قوم کا ایک لیڈر چنتے ہیں جس نے ساری دنیا میں ایز اے رول ماڈل اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے، امریکہ کو، ہمارے نیکسٹ جنریشن کو، امریکن نیکسٹ جنریشن کو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، تو اس میں اگر یہ مطلب ان کی جو ذاتی خامیاں ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو یو کین امیجن وچ وے اور پالیٹکس گوئنگ ٹو گو اینڈ وچ وے اور نیکسٹ جنریشن ایز اے پرسنل کیریکٹر۔
اس میں مزید وہ ایڈ کرتے ہوئے یہ کہ اس میں بات ذاتی خامیوں کی نہیں ہے، اس میں اسرٹ کرنے کی ہے، کسی کو اس کی مرضی کے خلاف فورس کرنے کی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بات کا بذات خود شہادت دینے کی ہے کہ ایسا کیا گیا ہے، سو اٹس سارٹ آف کرائم، سو اس طریقے سے پورٹری کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں، میرا خیال ہے جو انہوں نے آج سے 20 سال 25 سال بلکہ 30 سال پہلے بھی جو جن خواتین کے ساتھ انہوں نے بائی فورس زیادتیاں کی ہیں، وہ خواتین اب سین پر آ رہی ہیں، آن ریکرڈ آ رہی ہیں، اور وہ ان کو چارج کر رہی ہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ دیر ول بی اے ٹائم کہ وہ تو ہلری کلنٹن کو جیل بھیجنے کی بات کرتے ہیں، مجھے تو بلکہ یہ ڈر لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ پرے، آئی ڈونٹ ویش، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کرمنل چارجز فائل ہوں گے۔
صحیح، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ دیز آر فالس اسمیئرز، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹ ہیں، بہتان ہیں، اور دوسری کیمپ آفس کو وہ بہت بڑا جھوٹا کیمپ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ ان کا نقطۂ نظر بھی دیتا چلوں، طلعت رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، ایسے وقت میں جب آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایون بہت بڑے جو ڈونرز آرگنائزیشنز ہیں جو ریپبلکن پارٹی کو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی سپورٹ کرتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ انہیں ان کی ریس کو کٹ آف کریں، ان کو اس سے روکا جائے ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کے علاوہ بہت زیادہ انحراف ہو رہا ہے، کئی ایک لیڈرز ان کی اپنی سپورٹ سے ختم کر رہی ہیں، اس سے کیا نقصان ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو یا ان کی مہم کو؟
شکریہ بہت۔ دیکھیے، جو آپ نے بات کہی، پہلے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جو عورتوں کی جو بات ہے جو ابھی آ رہی ہیں، جو 30 سال پہلے کے واقعات ہیں، اب دیکھیں نا، اگر یہ ایسی باتیں ہوتی تو یہ اس وقت کیوں نہیں بولیں، 30 سال بعد کیوں بول رہی ہیں؟ پھر کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ تو ہیئرسے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اب ایک محترمہ کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جی وہ 35 سال بعد وہ فرسٹ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی. سب سے پہلے دیکھیں فرسٹ کلاس میں آرمڈ جو جیسے میں نے کتنی دفعہ ٹریول کیا ہے فرسٹ کلاس میں اس زمانے میں آرمنس کا چکر ہی نہیں ہوتا تھا اور اس میں 20 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی فرسٹ کلاس میں اور فرسٹ کلاس میں 3 یا 4 ایئر ہوسٹیسز ہوتی ہیں. اگر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہوتا تو اس عورت کو اسی وقت کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بلکہ اس وقت تو ڈونلڈ ٹرمپ کافی پیسے والے تھے اس وقت اس کو سو کر سکتے تھے اینڈ دے شڈ ہیو میڈ ا لاٹ آف منی. لیکن اس وقت بات نہیں ہوئی. ابھی جو باتیں آ رہی ہیں وہ رپورٹر جو کہہ رہی تھی جی کہ انٹرویو کے بعد انہوں نے یہ کیا میری وہ کہہ رہا تھا اتنے آدمی تھے وہاں پہ اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں ان کے سامنے. بہرا یہ باتیں جو ہے نا یہ ٹرمپ کو اپنے جو ان کے مین پوائنٹس جو فوکس پوائنٹ ہے جو ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس سے دکھا رہی ہیں.
تو وہ جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں کیا وہ کنوینس نہیں ہے ان کے مین پوائنٹس
مصروف رکھے تاکہ جو صحیح جو باتیں ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے اس پہ ان کو ڈسکس نہ کرنے دیں جو کہ اس کے اسٹرانگ پوائنٹ.
تو آپ کے خیال میں جو بہت سارے پارلیمنٹرین ہیں سینیٹر ہیں اس کے علاوہ ممبر آف کانگریس ہیں یہاں تک اسپیکرز اس کے اندر شامل ہیں رون پال کی بات کر رہا ہوں سو یہ کیا سارے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کنوینس نہیں ہیں کوئی ذاتی پر خواہش ہے اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وجہ کیا ہے؟
نہیں وجہ یہ کہ جو ٹرمپ نے کیے بلکہ سب پریزیڈنٹس نے کیے میں ہر ایک نام آپ کو گنوا کے کہہ سکتا ہوں بلکہ بل کلنٹن تو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اس سے اس کی صحت تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں نا اس کی پاپولیرٹی جو ہے خالی 7% اس کا فرق پڑا ہے. اگر واقعی یہ صحیح بات ہوتی تو اس کے جو ہے اس کا ڈفرنس جو ہے وہ 20 سے 25% ہونا چاہیے تھا. ہلری کلنٹن ابھی تک اپنی لیڈ جو کہ 30 یا 25 سال سے پالیٹکس میں ہے اپنی لیڈ کو 10 پوائنٹ سے زیادہ نہیں بڑھا سکی. وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کافی اس کے فیور میں بلکہ جو سینیٹرز کانگریس مین کہنے ہم پل آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو شروع سے اس کے خلاف تھے.
ملک صاحب یہ بتائیے گا
پیسے کا تعلق ہے ہم کو پیسے نہیں دیں گے ریپبلک پر اس کو تو پیسے کی پہلے بھی ضرورت نہیں تھی.
ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً
جو ہے کیمپین میں لگا
جی ملک عابد صاحب یہ بتائیے گا عموماً امریکہ کی جو پریزیڈینشل ریس ہے اس کی ایک بڑی خوبصورتی یہ ہوا کرتی تھی ٹریڈیشنلی کے ایشوز جو ہیں وہ بڑے سامنے ہوتے تھے اور اس کے اوپر لوگ دیکھتے تھے کہ کس کی اپروچ کیا ہے اور سوئنگ اسٹیٹس خاص طور پہ اس پہ فیصلے کرتی تھیں. اب جو ایشو ہیں وہ بڑے پرسنل نوعیت کے آگے ہیں. ہلری کلنٹن کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں ان کی خاص طور پہ کہنا وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آنیسٹی ہے یا قومی راز رکھنے کی صلاحیت ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی ای میل اسکینڈل جو ہے اس ریفرنس میں. سو کیا اب ووٹرز اس بات پہ فیصلہ کریں گے جیسے روس کہتا ہے بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جی کم خراب امیدوار کون ہے اس کو الیکٹ کیا جائے؟ تو یہ تو امریکی سیاست کے لیے کتنی افسوسناک بات ہے.
دیکھیں یہ تو بات حقیقت ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے کہ 9/11 نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے چینج کر کے رکھ دیا. میں یہ کہتا ہوں 9/11 میں کچھ بھی چینج نہیں ہوا تھا. اس الیکشن نے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے چینج کر کے رکھ دیا ہے. پہلی بات تو یہ اب ایشوز تو رہے ہی نہیں
صحیح.
اب صرف پرسنل کیریکٹر اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی رہ گئی ہے. جہاں تک تعلق ہے ہلری کلنٹن کی ای میلز کی تو ٹھیک ہے اس کا تو میرے پاس سچی بات ہے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انہوں نے دو لاکھ یا 2.5 لاکھ ای میلز ڈیلیٹ کی ہیں. مجھے تو آج میں نے میڈیا میں خبر پڑی ہے کہ جارج بش نے جاتے ہوئے تقریباً 3 ملین ای میلز انہوں نے ڈیلیٹ کی ہیں. اب اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا چونکہ یہ ڈیفینیٹلی اٹس اے پارٹ آف دا پروسیس کہ جس وقت کوئی بھی طاقت سے جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے سے ڈیسک کلین اپ کر کے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کا طلعت رشید صاحب کا یہ کہنا کہ وہ 30 سال کے بعد کیوں آئی ہیں, ابھی چرچز میں جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں وہ بھی 25-25-30-30 سال لگتے ہیں لوگوں کو یہ ہمت گین کرنے میں ٹو کم آؤٹ اینڈ ٹاک. میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناؤں جو کل ہی پیش آیا ہے. نیو یارک میں ہماری جو اسپیکر آف دی نیو یارک سٹی کاؤنسل ہیں
جی,
انہوں نے 25-30 سال کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی چائلڈ ابیوز کا شکار ہوئی تھی 7 سال کی عمر میں. تو اٹ ٹیکس لاٹ آف کریج اینڈ لاٹ آف ٹائم.
مختصر 10 سیکنڈ میں بتائیے گا کتنی آپ کو امیدیں وابستہ ہیں ہلری کلنٹن کی فتح کی, کتنے پرسنٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
100% جی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا جس میں آپ اور میں ہم 20-25-30 سال پہلے آئے تھے. ہلری کلنٹن تو جیت جائیں گی لیکن نفرت کا جو بیج اس نے بو دیا ہے ٹرمپ نے وہ یہ بڑا گھناور ترخت بنے گا.
طلعت رشید صاحب آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کتنے چانسز ہیں اور جو ایلیگیشن ہیں کہ جو منافرت کی سیاست ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا؟ 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس.
بہت نیرو ہے, یہ میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ وہ جیتیں گے یا ہلری جیتے گی, لیکن یہ بہت ٹائٹ ریس ہوگی. اگر وہ ہارتے بھی ہیں دونوں میں سے جو بھی, وہ بہت ہی کم مارجن پہ ہاریں گے. اور جہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے, یا آپ جیسے اپنے ملک صاحب نے کہا ای میل کا تعلق ہے, ابھی ای میل پکڑی ایلنوائی کے اندر کہ ہلری جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی کہ جی جو ڈیٹ ہے الیکشن کی اس کو چینج کیا جائے پرائمری میں.
بہت شکریہ, ڈر ہے اس کا. بہت شکریہ عدالت رشید صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ملک نندیم عابد صاحب آپ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آئے, آپ کا بھی بہت شکریہ. سامعین آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں ہمارے ساتھ گلرخ, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.